الحمد لله الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الكريم. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ آل عمران میں ہم 82 نمبر آیت تک پڑھ لیا تھا، 82 تک. آج آگے چلتے ہیں. پیچھے آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا تھا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی انبیاء کے بارے میں بھی یہود سے عہد لیا تھا کہ آگے آنے والے زمانوں میں وہ جو بھی رسول آئے گا اس کو مانیں گے، جو بھی کتاب اور حکمت لے کر آئے گا اللہ کی طرف سے، اور پھر ایک رسول تمہارے بیچ میں ایسا آئے گا جس کو تم نے ماننا ہے اور مدد کرنی ہے. تو اب ظاہر ہے کہ انہوں نے گواہی بھی دی تھی اس موقع پر، عہد بھی باندھا تھا اللہ تعالیٰ سے، لیکن بعد میں یہ پھر گئے. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے تبصرہ کیا تھا کہ فمن تولا بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون، کہ جو اس کے بعد پھر جائے گا وہ فاسقوں میں شامل ہوگا. آگے فرمایا افغیر دین اللہ یبغون، کیا یہ اللہ کے دین کے علاوہ کوئی دین چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اب یہ جو بات ہے پیچھے جس کی طرف اب یہ مضمون آگے بڑھ رہا ہے وہ یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب اور حکمت آئے گی وہ اللہ کا دین ہوگا، اس کو ماننا لازم ہوگا. اور اگر کوئی اللہ کی طرف سے آنے والی کتاب یعنی شریعت اور حکمت یعنی عقیدہ اور اخلاق کی جو بحثیں ہیں وہ اگر کہیں اور سے لینا چاہتا ہے تو وہ پھر ظاہر ہے کہ رسولوں کا انکار کر رہا ہوگا. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور اہل کتاب نے انکار کر دیا، تو اب اللہ تعالیٰ اس پر تبصرہ کر رہے ہیں کہ کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے کسی اور دین کی تلاش میں ہیں، کہ اللہ کے علاوہ کوئی دین لینا چاہتے ہیں. تو مطلب یہ ہوا کہ اگر تم لوگوں نے اللہ کے دین کو ماننا ہے تو اللہ کے دین کو ماننے کے لیے لازم ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب و حکمت لے کر آئے ہیں اس کو مانو، یہ لازمی بات ہے، وگرنہ تم فاسقوں میں شامل ہو جاؤ گے. تو اب اس میں پیچھے جو مضمون آپ نے سورہ البقرہ میں ہم نے پڑھا تھا اس میں بھی اور یہاں پر بھی اب اسلام کا جو لفظ ہے وہ دوبارہ آئے گا، اور اوپر بھی گزرا تھا کہ بازا انتم مسلمون آیت نمبر 80 میں. تو اس کو اہمیت ہے لفظ اسلام کی اور اسلمہ کی. تو آگے فرمایا کہ ولہ اسلم من فی السماوات والارض طوعًا وکرہا وإلیہ یرجعون. تو فرمایا کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کا دین چاہتے ہو، حالانکہ اللہ کون ہے؟ اسلم من فی السماوات، جو بھی زمین اور آسمان میں ہیں وہ خدا کے آگے سر خم تسلیم کیے ہوئے ہیں، وہ اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں. طوعًا وکرہا، اپنی مرضی سے بھی اور اپنی مرضی کے بغیر بھی. یہ دو لفظ بہت اہم ہیں، ان کو سمجھ لینا چاہیے. تو پہلی بات یہ کہ کیا تم اس خدا کے علاوہ کسی کا دین چاہتے ہو جس خدا کے آگے ساری دنیا جھکی ہوئی ہے، ساری کائنات جھکی ہوئی ہے، اس کے علاوہ کہیں اور جانا چاہتے ہو؟ یعنی پوری کائنات کے خلاف چلتے ہوئے تم کسی اور کا دین چاہتے ہو؟ پہلی بات تو اس کے اندر یہ ہے جو جملہ بتا رہا ہے کہ تم اللہ کے دین کے علاوہ دین چاہتے ہو، اس کا دین نہیں چاہتے ہو جس کے آگے ساری کائنات جھکی ہوئی ہے. تو اس سے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اسلام یا اسلمہ کا مطلب کیا ہے. اسلمہ کا مطلب ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا کتاب اور حکمت کی شکل میں وہ ہم نے مان لیا. تو جس نے ایسا کر لیا وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا. جس نے اس کے اندر میخ میک نکالے، سوالات کیے، انکار کرنے کی کوشش کی، ایک سوالات سمجھنے کے لیے ہوتے ہیں، ان کی بات نہیں کر رہا، وہ جو انکار کرنے کے لیے حرکتیں پیچھے ہم سورہ البقرہ میں پڑھ چکے اور آل عمران میں بھی، کوئی اعتراضات، کوئی سوالات صرف انکار کرنے کے لیے، ان کے بارے میں مسئلہ پیدا ہو جائے گا کہ وہ لوگ پھر، تو وہ سوالات جائز نہیں ہیں، سمجھنے کے لیے تو ٹھیک ہے. تو اللہ جس کے آگے ساری کائنات جھکی ہوئی ہے، کیا تم اس کو چھوڑ کر کسی اور کا دین چاہتے ہو؟ آگے دو لفظ ہیں توان و کرہ. توان کا مطلب ہوتا ہے اپنی مرضی سے، جیسے ہم بہت سارے کام اپنی مرضی سے کرتے ہیں، کچھ کام ایسے ہیں جو ہم اپنی مرضی سے نہیں کرتے ہیں، وہ کرہن ہو رہے ہوتے ہیں، مجبوراً ہو رہے ہوتے ہیں. تو کائنات میں دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں. مثال کے طور پر صبح کی فجر میں ٹائم دل نہیں کر رہا تھا فجر پڑھنے کو، پڑھنی پڑی، وہ کرہن ہوگی، لیکن پھر بھی میں اٹھا، آپ اٹھے، اٹھ کے نماز پڑھی، تو کچھ اس میں اپنی مرضی بھی شامل ہوتی ہے. لیکن کچھ کام ایسے ہیں کہ جو کائنات میں بس اللہ نے چلا دی ہوئے چل رہے ہیں، بس میں نے اور آپ نے جو سانس لے رہے ہیں اس وقت، جو دل دھڑک رہا ہے، وہ کرہن ہے، چل رہا ہے. سورج چاند ستارے اپنی مرضی سے نہیں چل رہے، خدا کی مرضی پر چل رہے. جو اس نے نظام قائم کر دیا ہے اس پر یہ ساری چیزیں کام کر رہی ہیں. بکری کو کبھی آپ نہیں دیکھیں گے کہ وہ گوشت کھا رہی ہو، کہ اس کے آج دل چاہا گوشت کھانے کو، بس جو اللہ نے کہہ دیا کہ تم نے پتے اور سبزیاں کھانی ہیں وہ کھا رہی ہیں. یہ کرہن ہے، اس میں اس کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے. ہم انسانوں کو بھی بہت ساری چیزوں میں کوئی اختیار حاصل نہیں ہے. ہماری شکل جیسی مرضی ہو جائے، قد جتنا مرضی چھوٹا رہ جائے، لمبا ہو جائے، ہم اس میں علاج وغیرہ تو کرتے ہیں، لیکن بس میں مختلف ہوں ساری دنیا سے، آپ مختلف ہیں ساری دنیا سے. تو جو شکل بن گئی، جو صورت بن گئی، جو کچھ بھی ہے، وہ خدا کا فیصلہ ہے. کرہن ہو رہا ہے، دل کا چلنا، سانسوں کا، گردے کا کام کرنا. بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، بڑے بڑے اعلیٰ درجے کے ڈاکٹر اپنے گردے کا علاج نہیں کر پاتے. تو یہ سب کچھ کرہن ہو رہا ہے. تو کائنات کے آگے تو میرا گردہ، آپ کا گردہ، میرا دل، آپ کا دل، میرے سانس، میرے لنگز اور آپ کے لنگز، وہ خدا کے حکم کے آگے کرہن مجبور ہیں. ان کی کوئی مرضی اس میں چلتی نہیں ہے. تو کچھ چیزیں میں خود بھی جو صبح اٹھتا ہوں، سوتا ہوں، کھاتا ہوں، پیتا ہوں، اس میں حالانکہ میری اپنی مرضی بھی شامل ہوتی ہے، لیکن میں نہیں کھاؤں گا تو مر جاؤں گا. کرہن مجھے کھانا پڑتا ہے، کرہن مجبوراً مجھے کھانا پڑتا ہے. غذا حاصل کرنا یہ میری مجبوری ہے، میں اس میں چاہوں بھی تو اپنے آپ کو آزاد نہیں کر سکتا. تو حالانکہ میری اپنی مرضی ہوتی ہے میں کھانا کھاؤں، مجھے اچھا لگ رہا ہوتا ہے، پسند آ رہا ہوتا ہے، بعض اوقات ناپسند ہوتا ہے، تب بھی بھوک مٹانے کے لیے کھانا پڑتا ہے. تو توان اور کرہن کے یہ دونوں پہلو ہیں جو سامنے رکھنے چاہئیں. یہ کہ بعض اوقات ہم بھی کام مجبوراً کرتے ہیں، حالانکہ ہم مرضی سے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ مجبوری بھی ہوتی ہے اس میں. لیکن کچھ کام ایسے ہیں جو تکوینی طور پر خدا کے حکم پر ہو رہے ہیں، ہم ان کو ٹال ہی نہیں سکتے، ان کو تبدیل ہی نہیں کر سکتے. تو پوری کی پوری کائنات خدا کے حکم کے آگے جھکی ہوئی ہے. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کیا تم اس خدا کو چھوڑ کر کسی اور کا دین لینا چاہتے ہو؟ اور آگے اگلی سخت بات فرمائی، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور یہ سارے کے سارے انسان جو ہیں یہ خدا کے سامنے پیش کیے جائیں گے. تو اب اس خدا کا دین نہیں چاہتے جس کے آگے جا کر پیش ہونا ہے. یعنی اگر میں فرض کر لیجئے کہ گوتم بدھ کا دین مان لیتا ہوں یا گرو نانک کا دین مان لیتا ہوں، تو میں نے ان کے سامنے تو پیش نہیں ہونا. تو پھر پیش تو میں نے ہونا ہے اللہ کے آگے، تو پھر اللہ کا دین ہی چاہیے نا. تو جس کے ہاں میں نے پیش ہونا ہے اس کی رضا چاہیے کہ وہ کس پر راضی ہوتا ہے، اس نے کیا حکم دے رکھے، وہ مجھ سے کیا توقع کر رہا ہے. تو اس لیے یہ دو پہلوؤں سے یہ بات اہم ہے کہ تم اللہ کا دین چھوڑ رہے ہو، اس اللہ کا جس کی ساری کائنات تابع داری کرتی ہے اور تم بھی، اور اس اللہ کا جس کے سامنے پیش ہونا ہے. تو جس کے سامنے پیش ہونا ہے دین بھی اسی کا ہونا چاہیے. اگر میں نے گرو نانک کے آگے پیش ہونا ہوتا تو گرو نانک کا دین چلنا چاہیے تھا، گوتم بدھ کا دین چلنا ہوتا تو گوتم بدھ کا دین چلنا چاہیے تھا. تو میں نے ان دونوں کے آگے پیش نہیں ہونا، میں نے پیش تو خدا کے آگے ہونا ہے، تو پھر دین بھی اسی کا چلے گا. تو جو کائنات کا مالک ہے، جس کے آگے پوری کائنات جھکی ہوئی ہے، اس کا دین لینا چاہیے، اور جس کے سامنے جا کر جواب دہی کرنی ہے اس کا دین لینا چاہیے. تو یہ دو دلائل دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہ تم کیا اللہ کے علاوہ دین چاہتے ہو، جبکہ اللہ کی صورتحال یہ کہ وہ پوری کائنات کا مالک ہے اور پوری کائنات اس کے آگے جھکی ہوئی ہے اور سب نے اس کے سامنے جا کر پیش ہونا ہے. تو جس نے جا کر حساب کتاب کرنا ہے، پھر اس کا بتایا ہوا طریقہ ہی کامیابی کا راستہ ہوگا. تو اس لیے اللہ ہی کا دین اپنانا چاہیے. اب اللہ کا دین کون سا، اس کو اب یہاں واضح کیا ہے. کل، ان سے کہہ دو، آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا، اور جو ہم پر نازل کیا گیا یعنی قرآن، وَمَا أُنزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ، کام ایمان لائے اس پر جو ہماری طرف یعنی قرآن پر بھی ایمان لائے، اور جو نازل کیا گیا ابراہیم پر، اسماعیل پر، اسحاق پر، یعقوب پر، اسبات یعنی ان کی اولادوں پر، حضرت یعقوب کی اولاد پر، اور جو موسیٰ کو دیا گیا، عیسیٰ کو دیا گیا، اور سارے نبیوں کو علیہم السلام ان کے رب کی طرف سے، اس پر ہم ایمان لاتے ہیں. یعنی ہمارا جو دین ہے وہ انبیاء کا دین ہے، ہم اس کو پوری طرح تسلیم کرتے ہیں. کیوں؟ کہ یہ من ربہم ہے، جو کچھ نازل ہوا اور جو کچھ ان کو دیا گیا ان کے رب کی طرف سے، اس وجہ سے ہم مانتے ہیں. تو دین کون سا؟ وہی اللہ کا دین جو اللہ کی طرف سے آیا ہے. تو ہم اس میں کوئی فرق نہیں کرتے، لا نفرق بین احد منہم. یہ ہے اس آیت کا محل، کہ ہم ایمان لانے میں اس جو ان کے اوپر نازل ہوا، جو ہمارے نبی پر نازل ہوا، وہ سب کچھ ہم مانتے ہیں. یہ سارے کے سارے ہمارے نبی، ہم اس تفریق میں نہیں پڑتے کہ یہ تو بنی اسماعیل کے ہیں، یہ بنی اسرائیل کے ہیں. نہیں، جب جن پر اللہ کی طرف سے نبوت کا فیضان ہو گیا اس کو ہم مان رہے ہیں. ہم فرق نہیں کر رہے ہیں. فرق تم کر رہے ہو، تم نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا، تم میں سے کچھ نے، اور تم نے اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں مانا، جبکہ ہم سب کو مان رہے ہیں. ہم سب کو مان رہے ہیں. تو یہ جو بنیادی چیز ہے وہ ہمارے اندر، ہماری امت نے بھی بہت ساری چیزوں میں انحراف کیا، کہ ہم نے انبیاء کو صرف احترام کی حد تک ہی مانتے ہیں، پوری طرح سے نہیں مانتے. بعض مقامات پہ ہم ایسا مقابلہ کرنے لگ جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کہ دوسرے انبیاء کی طرح توہین سی ہو جاتی ہے. ان چیزوں سے بچنا چاہیے کہ ہم ایسی باتیں نہ کریں کہ جس سے انبیاء کا مقام نیچے ہو یا ان کی توہین ہو. تمام انبیاء ہمارے لیے محترم ہیں، ہم تمام انبیاء کا برابری کے ساتھ احترام کرتے ہیں. بلا شبہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اپنے رسول سے زیادہ محبت ہوتی ہے، زیادہ عقیدت ہوتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ باقی رسولوں کے ساتھ جو رویہ ہے وہ غیر حکیمانہ یا توہین آمیز ہو جائے. تو ہمارے یہاں بعض چیزیں ایسے لکھی گئیں کہ جس میں باقی انبیاء تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے بالکل ہی نعوذ باللہ. تو اس لیے اس میں احتیاط کرنی چاہیے. ہماری امت میں اب آخری زمانے میں آ کر خاص طور سے اس طرح کی بحثیں کچھ پیدا ہوئی ہیں. تو ہم سارے انبیاء کا احترام کرتے ہیں، سب کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، اور جو کچھ ان کے اوپر نازل ہوا اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے آیا تھا، اور ہم ان کے پیروکار ہیں. اور مجھے کبھی کبھی یہ بھی لگتا ہے کہ جتنی شخصیات ہیں انسانوں کی، تو ان میں سے انبیاء کی شخصیات میل کھاتی ہوتی ہیں. مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت ہے، جو طبیعت ہے، جو مزاج ہے، وہ کچھ لوگوں کے ساتھ میل کھائے گا. کچھ لوگوں کو ابراہیم علیہ السلام کا مزاج زیادہ میل کھائے گا، کچھ کو عیسیٰ علیہ السلام کا مزاج. اگرچہ یہ مقام کامل رسوا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن بعض چیزیں ہوتی ہیں کہ ملتی ہوتی ہیں طبیعت کے ساتھ. تو یہ امکان ہے اس بات کا کہ کسی کے لیے حضرت موسیٰ کا مزاج زیادہ اس کے ساتھ مناسبت رکھتا ہو. اگرچہ ہمیں اپنے پیغمبر کی ہر چیز کو ماننا ہے، لیکن مزاج کی چیزیں جیسے کہ جلالی مزاج ہوتا ہے یا جمالی مزاج ہوتا ہے، تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ہم ان انبیاء سے اپنے لیے تلاش کر سکتے ہیں، قرآن کے اوپر قائم رہتے ہوئے، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر قائم رہتے ہوئے. اس میں کوئی انحراف نہیں کرنا، لیکن جو انبیاء کا شخصی اسوہ ہوتا ہے اس میں ہمارے لیے بہت ساری دانائی ہو سکتی ہے، بہت ساری چیزیں ایسی. تو ان پہلوؤں سے ان انبیاء کی حیات طیبہ کا، ان کی سیرتوں کا مطالعہ کرنا چاہیے، تاکہ ہمیں وہاں سے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کا قرآن مجید نے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قرآن نے بہت ذکر کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بہت ذکر کیا، حضرت یوسف کی پوری داستان حیات ایک طرح سے سنا دی ہے، تاکہ ہمیں ان کی شخصیتوں میں جو دانائی ہے، جو زندگی گزارنے کا ڈھب ہے، جو ان کا اسوہ ہے، وہ ہمارے سامنے آئے. تو اس اعتبار سے تمام انبیاء جو ہیں وہ ہمارے لیے قابل اتباع ہیں. شریعت ہماری جو اللہ تعالیٰ نے اب فائنل اتاری ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہی ہوگی. لیکن جو اس طرح کی دانائی والی باتیں، حکمت والی باتیں، جو ان کے ہاں جو دین کی بصیرت ہے، جو دین کے بارے میں ان کا رویہ ہے، وہ ہمارے لیے اس وقت کا کام کرتا ہے، اور اس لیے قرآن مجید میں ان کی داستان حیات کے بعض پہلو کھولے گئے ہیں۔ تو یہ جو شخصیات ہوتی ہیں، یہ ظاہر ہے کہ ایسے ہی صحابہ کے اندر ہیں۔ کسی کو ابوبکر صدیق کی جو شخصیت ہے اس سے مناسبت ہوگی، کسی کو عمر سے ہوگی۔ تو اس طرح سے صحابہ کے اندر سے بھی ہم اپنے لیے اچھے لوگوں کو چن سکتے ہیں جو میری طبیعت کے مطابق ہوں۔ جو تو وہ اس پہلو سے انبیاء کا اور صحابہ کو بھی سامنے رکھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سب کے لیے اسوہ ہیں، لیکن ان کو بھی ہمیں اپنا اسوہ بنانا چاہیے۔ ہم نے بالکل ان سے تعلق توڑ رکھا ہے انبیاء سے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بھی ہمارے لیے اسوہ ہے، اسماعیل علیہ السلام کی زندگی میں بھی اسوہ ہے، اسحاق اور یعقوب اور عیسیٰ اور موسیٰ، لیکن شریعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تو یہ جو پہلو ہے اس کو واضح رہنا چاہیے کہ ہمیں اپنے انبیاء کے ساتھ ایک ہمدردانہ، احترام والا اور اسوہ تلاش کرنے کا کرنا چاہیے۔ اب دیکھیے کہ ہمارے ہاں جو لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں وہ بڑے بڑے فلسفیوں کے نام لیں گے، نبیوں کا نام لینا ان کے لیے حقارت کا باعث ہوتا ہے کہ جی ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا، کبھی زبانوں پر نہیں آئے گا، لیکن اس نے، نیچے نے کہا تھا، فلاں نے کہا تھا، ہیگل نے کہا تھا، مارکس نے کہا تھا، ایسے کہیں گے جیسے بڑی شاندار کوئی شخصیت کا حوالہ دے رہے ہیں۔ تو ہمارے پاس بھی ان سے ہزار گنا بڑے لوگ ہیں جن کی یہ فہرست اللہ تعالیٰ نے دی ہے، تو ہمیں ان کی نسبت سے باتیں سمجھنی چاہیے، بیان کرنی چاہیے، ان کے حوالے آنے چاہیے۔ اور بعض انبیاء بعض ایسی باتیں کرتے ہیں جو دوسرے انبیاء نے نہیں کی ہوتی ہیں۔ دین تو سب کا ایک ہے، لیکن بعض باتیں، مثال کے طور پر حضرت عیسیٰ کا یہ جملہ کہ تم یہود کو، انہوں نے کہا، وہ جب آئے سفر سے تو کھانا کھانے کے لیے ہاتھ دھوئے بغیر کھانا کھا لیے، تو انہوں نے کہا کہ تم کیسے مسلمان ہو، تم نے تو ہاتھ نہیں دھوئے، تو انہوں نے جملہ بولا کہ تم مچھروں کو چھانتے ہو اور اونٹوں کو نگل جاتے ہو، یعنی کبیرہ گناہ کرنے میں تمہیں کوئی تردد نہیں ہوتا، میں نے ہاتھ نہیں دھوئے تو تم مچھروں کو چھاننے بیٹھ گئے۔ تو اس طرح کے جملے جو ہیں وہ آپ کو دین کی وہ باریک پہلو سمجھاتے ہیں کہ بعض اوقات ہاتھ دھونا بلا شبہ اچھی بات ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے میرا ایمان تولا جائے۔ ٹھیک ہے، تو ایمان تو تولا جائے گا کہ میں نے دیانتدار ہوں، میں نے بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کیا ہے، حلال کھا رہا ہوں کہ حرام کھا رہا ہوں۔ تو جب قومیں خراب ہو جاتی ہیں تو حلال حرام کی پرواہ نہیں ہو رہی ہوگی۔ مثلا میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ دائیں ہاتھ سے اگر آپ غلطی سے کوئی بائیں ہاتھ سے چیز منہ میں ڈال لیں تو شور مچا دیں گے، کیا ہو گیا کیا ہو گیا، لیکن ان کو یہ بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ ان کے دسترخوان پہ جو چیزیں ہیں وہ کہاں سے آئی ہیں، وہ خواہ حرام سے آئی ہیں۔ تو یہ امتیں جب پرانی ہو جاتی ہیں تو ان کے اندر اس طرح کے امراض آ جاتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ نے بڑے خوبصورت جملے میں اس کو نمایاں کیا کہ تم اونٹوں کو نگل جاتے ہو، یعنی حرام کھا رہے ہو، اور ہاتھ دھونے کے اوپر بحث کر رہے ہو۔ تو اس طرح کی جو بصیرتیں ہیں وہ ان تمام انبیاء سے ہمیں حاصل ہوتی ہیں۔ تو ان انبیاء کی تعلیمات کو، ان کی باتوں کو، ان کے اقوال کو سمجھنا چاہیے۔ حضرت آدم کی دعا بھی ہمارے سامنے ہے، کتنی خوبصورت دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا۔ تو یہ دعائیں جو ہیں یہ بھی قرآن نے حضرت ابراہیم کی بھی دعائیں نقل کی ہیں۔ تو انبیاء کے اندر سے اٹھی ہوئی وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ان کی بصیرت، ان کا علم، خدا نے ان کو نبوت دی ہوئی ہے، ان کو حکم کی طاقت دی ہوئی ہے اور ان کو علم دے رکھا ہے، اس علم کے اندر سے وہ چیزیں پھوٹتی ہیں۔ تو اس لیے انبیاء کی باتوں کو اہمیت دینی چاہیے، اور وہ فلسفیانہ باتیں نہیں کرتے ہیں، وہ حقیقی باتیں کرتے ہیں۔ فلسفی جو ہیں وہ خیالی باتیں کرتے ہیں، عقلی باتیں کرتے ہیں، تعقل میں بیٹھے بیٹھے آپ کے عقل کے گھوڑے جہاں تک دوڑا لیجئے دوڑا لیجئے۔ بلا شبہ اس سے دنیا کے مسئلے بھی حل ہوتے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن جو یہ باتیں ہیں یہ اصل میں وہ حقیقی باتیں ہیں جن کا ہمیں کل سامنا ہونا ہے، کل ہمیں پچھتانا پڑ سکتا ہے اگر ہم نے ان کی باتوں کو اگنور کیا۔ تو انبیاء کے ساتھ ہمارا تعلق اس آیت کی روشنی میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم ایمان لائے، کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، اور جو ہم پر، یعنی قرآن کی صورت میں نازل کیا گیا، اور جو ابراہیم پر نازل کیا گیا، اور جو اسماعیل پر نازل کیا گیا، اور اسحاق پر، یعقوب پر، موسیٰ پر، عیسیٰ پر، تمام نبیوں پر جو اللہ کی طرف سے ہوئے علیہ السلام، ان کی باتوں کو مانتے ہیں۔ تو چلیے، ہم شریعت میں ہمیں پابند کر دیا گیا، لیکن ان کی جو بصیرت ہے، ان کی جو دانائی ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، اسی طرح سے ان کی بھی احادیث ہیں، ان کی کتابوں میں بھی کچھ آیتیں ہیں جن کے اندر بصیرت موجود ہے وہ بھی اللہ کی باتیں ہیں، تو ان کو ان سے ہمیں کچھ چیزیں سیکھنے چاہیے۔ تو لا نفرق بین احد منہم، ہم ایمان کے اعتبار سے ان کی باتیں اللہ کی طرف سے آئی تھیں، اس کے ماننے میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اللہ ہی کے آگے جھکنے والے ہیں۔ یہ وہی مسلم ہے جو وَلَهُ أَسْلَمَ، کہ ہم نے بس اللہ کی باتیں ماننی ہیں، ہمارا کام یہی ہے، کیونکہ پوری کائنات اسی کے آگے جھکی ہوئی ہے، اور جبرن یا خوشی خوشی سارے اسی کے آگے جھکے ہوئے ہیں، تو ہمیں بھی اسی کے آگے جھکنا ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ تو میں یہ کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ ہمارا دور جو ہے وہ بڑا ہی سنگین دور ہے، اس اعتبار سے کہ ہمیں یہ سبق پڑھایا گیا ہے کہ جو بات تمہیں عقل کے، تمہاری عقل کے مطابق لگے وہ مانو۔ یہ غلط سبق ہے، کیونکہ عقل، علامہ اقبال کے الفاظ میں، ہر دم متغیر تھے خرد کے نظریات۔ تو عقل تو ہر روز نئے نظریات بنا لیتی ہے، اس کو اگر ہم معیار بنا لیں تو ہم نے اصل میں انسان کو معیار بنا لیا۔ انسان کوئی معیار نہیں ہے، انسانوں کا معیار آپ نے دیکھنا ہو تو فلسفیوں کی 2-3 ہزار سال کی تاریخ دیکھ سکتے ہیں، کہ کوئی چیز جم کے آپ کو دکھائی نہیں دے گی۔ تو انسان معیار نہیں ہے، انسان اپنے ماحول میں، اپنے حالات میں، اپنے جذبات میں، اپنی کیفیات میں سوچ رہا ہوتا ہے، اس سے آزاد ہو کر وہ سچائی تک پہنچ جائے، یہ ناممکنات میں سے۔ اور اگر آپ سائنس کی تاریخ بھی دیکھیں تو وہ بھی ہمیں ہر روز بتاتی ہے کہ وہ بھی کوئی ایسا آبجیکٹیو نالج نہیں ہے کہ جس کو ہم نے حاصل کر لیا ہے تو کر لیا ہے، نہیں، اس کے اندر بھی تبدیلیاں آتی رہتی ہیں۔ تو انسان، بلا شبہ انسان کے لیے میں مجبور ہوں کہ اپنے عقل بصیرت کے مطابق چیزوں کو دیکھوں، تو اس لیے پھر ہمیں آگے بڑھ کر خدا کی بات کی تلاش کرنی پڑتی ہے کہ خدا کی اصل بات کیا ہے، اس کائنات کی اصل حقیقت کیا ہے۔ تو ہماری اپنی باتیں بڑی قیمتی ہوتی ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں، ہم نے بہت سارے علوم دنیا میں دریافت کیے ہیں، بنائے ہیں، ان کو آگے بڑھائے ہیں، لیکن میری جو اصل مسئلہ ہے زندگی کا، وہ صرف خدا تعالیٰ ہی بتا سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے انبیاء کی تعلیمات بہت اہمیت رکھتی ہیں، اور یہ انبیاء جو ہیں یہ ہماری طرح نہیں ہیں کہ ہر روز بات بدل جاتی ہو۔ وہ یہاں تو لسٹ ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوئی ہے، آدم علیہ السلام سے آپ لسٹ شروع کریں، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری رسول ہیں وہاں تک پہنچ جائیں، تو آپ کو حیرت انگیز بات ہوگی کہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو مستقل طور پر یہ لوگ کرتے آ رہے ہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، کیونکہ انہوں نے اپنے تعقل کو معیار نہیں بنایا، انہوں نے خدا کی وحی کو معیار بنایا ہے۔ تو اس لیے یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کو سمجھنا چاہیے۔ انسانوں کے ہاں یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ مختلف علاقوں میں پیدا ہوں، مختلف زمانوں میں پیدا ہوں، وہ ایک ہی بات کر رہے ہوں، یہ ہو نہیں سکتا۔ اتفاق سے کوئی جز مل جائے تو مل جائے، کوئی کہیں تو انسان ہی۔ تو اگر کوئی گروپ انسانوں کا اتنے لمبے عرصے میں ایسا ہے کہ وہ مل کر ساری کی ساری دو ٹوک طریقے سے ایک ہی بات کہہ رہے ہیں، تو یہ خود ایک اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا کوئی ماخذ اور ہے، اور وہ ایک ہی ہے۔ یہ جہاں سے باتیں لے رہے ہیں وہ سورس کچھ اور ہے، اور وہ ایک ہی ہے، اور سب ایک جیسی باتیں کر رہے ہیں۔ آپ صوفیہ کو بھی دیکھ لیجئے، وہ بھی آپ کو ایک جیسی باتیں کرتے دکھائی نہیں دیں گے۔ آپ فلسفیوں کو دیکھ لیجئے، وہ ایک جیسی باتیں کرتے دکھائی نہیں دیں گے۔ لیکن یہاں حیرت انگیز بات ہے، اور یہ نہیں ہے کہ یہ کالج یونیورسٹی سے پڑھ کے آ گئے ہیں۔ کالج یونیورسٹی سے پڑھنے والے ہو سکتا ہے کہ ایک جیسی باتیں کر رہے ہوں، کہ میں نے جو کورس کیا وہی آپ نے کیا ہوا ہے، تو ہم ایک جیسی باتیں کر رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ ایسا نہیں ہے۔ یہ علاقے مختلف ہیں، زمانے مختلف ہیں۔ آگے فرمایا کہ وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، جس نے اسلام کے علاوہ کوئی دین پسند کیا یا چاہا تو اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ الاسلام کا یہاں لفظ بڑی خوبصورتی سے استعمال ہوا ہے، یہ خدا کی قدرت ہے کہ ایسی جگہ پر لے کر آئے ہیں کہ کمال کر دیا۔ اوپر کہا تھا کہ زمین و آسمان خدا کے آگے جھکے ہوئے ہیں، اسلام کا مطلب یہ بھی اسلامہ سے نکلا ہوا، کہ اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں ساری کائنات، تو فرمایا کہ اللہ کے آگے جھکنے کے علاوہ کوئی دین اللہ کو قبول نہیں ہے، کسی اور کے آگے جھکو قابل قبول نہیں ہے، کسی اور کی بات ٹھیک ہے. تو یہ ایک چیز یہ ہو گئی. دوسرا، اسلام وہ مذہب بھی ہے جو یہ انبیاء لے کر آئے، اسلام ہمارے دین کا نام بھی ہے. تو جو ہدایت ہے کتاب و حکمت جو اللہ تعالیٰ نازل کرتے ہیں، وہ کتاب و حکمت بھی اسلام ہے اور ہمارا یہ رویہ بھی اسلام ہے کہ ہم اللہ کے آگے جھک جائیں، اللہ کی بات مان لیں، اپنا تصور، اپنے عقل، اپنا شعور چھوڑ دیں، اپنے علوم کی حقانیت چھوڑ دیں، خدا کی بات مان لیں. تو یہ دونوں چیزیں اسلام ہیں. تو یہاں دونوں ہی کو اکٹھا ایسے استعمال کر دیا ہے کہ جو اسلام کے علاوہ دین کو چاہے گا تو اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کریں گے. یعنی جو یہ رویہ اختیار کرے کہ خدا کو نہیں ماننا، خدا کی بات کو نہیں ماننا، قابل قبول نہیں ہوگا. اور جو اللہ کے علاوہ ہدایات جو کتاب و حکمت کی صورت میں نازل ہوتی ہے، کوئی اور حکمت مان لے، کوئی اور شریعت مان لے، اس کا دین بھی قبول نہیں ہوگا. تو یہ اسلام یہاں پر دونوں باتوں کا مجموعہ ہے، رویے کا نام بھی ہے اور ہدایت کا نام بھی ہے. تو جس نے اللہ کی ہدایت کے علاوہ کوئی دین بنا لیا وہ بھی قبول نہیں ہوگا، اور جس نے اللہ کے آگے جھکنے سے انکار کر دیا وہ دین بھی قبول نہیں ہوگا. وہ فرعون کے آگے جھک گیا، وہ سائنس کے آگے جھک گیا، وہ فلسفے کے آگے جھک گیا، وہ گوتم بدھ کے دین پہ چلا گیا، وہ گرو نانک کے دین پہ چلا گیا، قبول نہیں ہوگا. تو یہ دونوں باتیں یہاں پر اکٹھی ہیں. زیادہ تر مفسرین نے اس کو اسلام بمانا مذہب کے لیا ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، ایک اس کا پہلو ہے. لیکن چونکہ یہاں پوری بات یہی چلی آ رہی ہے کہ تم اس اللہ کے علاوہ کسی کا دین چاہتے ہو جس خدا کے آگے ساری کائنات اسلمہ کی ہوئی ہے، تو اس کو چھوڑنا چاہتے ہو، اس رویے کو چھوڑنا چاہتے ہو. اور وہ جو کتاب و حکمت جو آیت نمبر 80 میں فرمایا تھا کہ میرا رسول جب آئے کتاب اور حکمت لے کر تو تم اس کو مانو گے، 81 نمبر آیت میں، تو اس کو چھوڑ دو گے. تو یہ اب اس معنی میں بھی کہ اللہ کی کتاب اور اللہ کی حکمت کو ماننا پڑے گا، یعنی اللہ کی شریعت اور اللہ کے دیے ہوئے عقیدے کو ماننا پڑے گا، ورنہ قابل قبول نہیں ہے. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ایسا شخص آخرت میں گھاٹا پانے والوں میں سے ہوگا. تو جس نے دو خدا مان لیے مارا جائے گا، جس نے اللہ کے علاوہ کسی کو خدا مان لیا مارا جائے گا، جس نے اپنا کوئی دین گھڑ لیا اللہ کا دین سامنے آنے کے باوجود مارا جائے گا. یہ دونوں پہلو اس کے اندر واضح رہنے چاہیے کہ آپ اسلام کا رویہ بھی نہیں چھوڑ سکتے اور اسلام کی ہدایت بھی نہیں چھوڑ سکتے. تو دور جدید میں جیسے میں عرض کر رہا تھا، یہ بڑی غلط عادت ڈال دی ہم نے کہ اس وقت تک بات نہیں مانی جب تک مجھے سمجھ نہ آئے. نہیں، یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے. مجھے بات اس وقت مان لینی ہے جب ثابت ہو جائے کہ اللہ کی طرف سے، بس اس وقت مان لینی ہے، ورنہ میں نافرمانی کے دائرے میں چلا جاؤں گا، فسق کے دائرے میں، جس کو یہاں اللہ تعالیٰ نے فاولائک هم الفاسقون کہا ہے. تو خدا کی بات ثابت ہو جانے کے بعد کہ یہ خدا کی بات ہے، میں انکار کرتا ہوں تو فاسق بنوں گا. اور یہ یاد رکھیے کہ جو اتھارٹیز ہوتی ہیں ان کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. بس پاکستان کے کتنے قوانین ہیں، آپ سمجھیں گے تب مانیں گے، نہیں نہیں مانیں گے سزا ہو جائے گی. وہ ماننے پڑتے ہیں، اس کی پیروی کرنی پڑتی. قانون خدا کا جاری و ساری ہے، سمجھ آئے نہ آئے آپ کو، جاری. تو نہیں کریں گے تو چلان ہو جائے گا، پولیس پکڑ کے لے جائے گی. جاری ہے قانون، آپ کو سمجھ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو کچھ قاعدے قوانین ایسے ہیں جو کائنات میں جاری ہیں، ان کو آپ یہ کہہ کر نہیں کر سکتے جی مجھے سمجھ نہیں آیا تھا اس لیے میں نے نہیں مانا. تو اگر آپ پر ثابت ہو گیا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، ماننا پڑے گا، سمجھ آئے یا نہ آئے. تو اس میں بڑے سنگین مقامات ہیں انسانوں کے لیے، بعض ایسی چیزیں ماننی پڑتی ہیں کہ جو ہو سکتا ہے کہ کسی کے لیے ناگوار ہو. مثلا ہماری جو مسجدیں ہوتی ہیں، بعض دیہاتوں میں آپ چلے جائیں، میں کئی دفعہ دیہات کی مسجد میں، وہاں پاؤں رکھنے کو دل نہیں چاہ رہا ہوتا جہاں سجدہ کرنا پڑ جاتا ہے. اب پڑھنی ہے نماز آپ نے، وہ اتنی مٹی ہوتی ہے، اتنا کچھ ہوتا ہے، لیکن کرنا پڑتا ہے. تو اگر میں وہاں سے کراہت کر کے اٹھ کے آ جاؤں، نماز ہی نہ پڑھوں، تو یہ جو اسی طرح مرد عورت کے معاملات میں اللہ تعالیٰ نے قوام بنا دیا شوہر کو, بس یہ امتحان ہے, سمجھ آئے نہ آئے ماننا ہے, خدا کے حکم کے طور پر آپ کے سامنے آ گیا ہے تو اب سمجھیے امتحان ہے, بس اس قاعدے کو ماننا ہے. اس قاعدے کو نہیں مانیں گے تو کل فاسقین میں شامل ہو جائیں گے. تو نجات اسی وقت ہے جب آپ کہیں گے کہ مجھے نہیں پتا کہ اللہ کا ہے کہ نہیں ہے, اور یہ دل سے آپ سمجھتے ہو کہ واقعی یہ اللہ کا کلام نہیں ہے, واقعی یہ اللہ کا حکم نہیں ہے. تو مطلب میرا یہ ہے کہ یا آپ مانیں گے کہ یہ اللہ کا ہے یا نہیں مانیں گے. جب یہ مانیں گے کہ اللہ کا ہے تو بس بے چون و چرا کرنا پڑے گا, پھر عقل میں سمجھ میں آئے یا نہ آئے. ہم خدمت کرتے رہتے ہیں جو دین کے خادم ہیں کہ وہ اس کی کوئی حکمتیں بتا دیں کچھ اس کو, لیکن اصل مطالبہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو حکمت سمجھ آئے, آپ کو اس کی دانائی سمجھ آئے تب مانیں. اصل مطالبہ یہ ہے کہ خدا کا حکم سامنے آ گیا ہے تو بس اطاعت کرنی پڑے گی. تو یہاں اسی رویے کو الاسلام کہا گیا ہے, اور یہ بات ٹھیک ہے, قرآن مجید نے بھی یہ کہا ہے کہ میرے صحابہ میری آیتوں پہ اندھے بہرے ہو کر نہیں گرتے, وہ سمجھ کر دانائی کے ساتھ کہ اس کا مطلب کیا ہے, اس سے اللہ تعالیٰ کا منشا کیا ہے, مراد کیا ہے, وہ خدمت کرتے رہتے ہیں. ہر زمانے میں اہل علم نے کی ہے, آج بھی کر رہے ہیں ہم لوگ, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میری اس بات کی وجہ سے کہ میں اس کی دانائی بتاؤں آپ کو نہ سمجھ آئے تو آپ چھوڑ دیں. نہیں, وہ میری بتائی ہوئی دانائی ہے, میری بتائی ہوئی دانائی, یہ ناقص ہو سکتی ہے. میرا کام پہلا یہ ہے کہ میں اللہ کی بات بتا دوں وہ کیا ہے, اس کے بعد دانائی, جو مثال کے طور پر سر سید احمد خان نے بہت مذاق اڑایا ہے غالباً ابن حجر اسقلانی کی اس بات کا, کہ سوال یہ اٹھا کہ جبرائیل علیہ السلام تو اتنے بڑے ہیں تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آپ کے حجرے میں کیسے آ گئے. تو ایک مثال دی گئی کہ جیسے ڈبل روٹی کو آپ پریس کر دیں تو پریس کر کے کمرے میں لے جائیں, کمرے پہنچ گئی اور پھر آپ نے باہر نکال کے چھوڑ دی, وہ واپس اپنی شکل پہ آ گئے. تو اب اس کا مذاق اڑایا انہوں نے, اپنے زمانے میں ایک عقلی توجیہ مثال دے کر سمجھایا تھا کہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو دبا کے چھوٹا کر دیں اور پھر چھوڑیں تو پھر اپنی اصل شکل میں چلی جائیں. تو یہ سمجھانے کی ایک تمثیل تھی, لیکن اس زمانے میں ایک اچھی مثال تھی. سر سید صاحب کے زمانے میں اچھی مثال نہیں تھی, مذاق اڑ جائے گا. تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ دانائی میں نے بتائی, اس زمانے میں ابن حجر اسقلانی نے بتائی, کسی زمانے میں سر سید نے بتائی. اب سر سید کی باتوں میں مذاق اڑتا, یعنی سر سید جس وجہ سے کہتے تھے کہ بن باپ کے بیٹا پیدا نہیں ہو سکتا, یہ اللہ کی سنت کے خلاف ہے, آج لیب میں سارے ہو رہے ہیں, کلوننگ ایسی ہوتی ہے, ہو رہے. تو یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے کہ ہم جس زمانے میں کھڑے ہوتے ہیں اس زمانے کی منطق ہم چلا رہے ہوتے ہیں اور وہ اگلے زمانوں میں آ کے نہیں کھل جاتی, یہ بات سامنے آ جاتی ہے. تو جو ہم نے بتائی ہوئی حکمتیں ہیں وہ اللہ کی بات نہیں ہوتی, وہ زمانے کے اعتبار سے محدود ہوتی ہیں. ہم اپنے زمانے میں ایک بات سمجھا رہے ہوتے ہیں, سمجھ آ گئی, اگلے زمانوں میں اور منطق پیدا ہو جائے گی, اور طرح کی توجیہات کرنی پڑیں گی. تو اس لیے ہم, میری اور آپ کی جو بتائی ہوئی حکمت ہے وہ ایک الگ چیز ہے, اللہ نے کیا کہہ رکھا وہ ایک الگ چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ مرد شوہر جو ہے وہ قوام ہے, بس اتنی بات واضح ہے. اس کی حکمت کیا ہے, ہر زمانے میں مختلف بتائی گئی ہے, آئندہ بھی مختلف بتائی جائے گی. تو میرے زمانے میں ایک منطق تسلی دے گئی تو قبول ہو گئی, اگلے زمانوں میں دوسری منطق چاہیے ہوگی, دوسری حکمت بتانی پڑے گی. تو اس لیے قانون صرف اتنا ہے کہ شوہر اپنی بیوی پر قوام ہے, بس قانون صرف اتنا ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں. تو یہ جو دین کا یہ پہلو ہے اس کو واضح رہنا چاہیے کہ ہم جو خادم ہیں وہ اپنے اپنے زمانے میں حکمتیں بتاتے رہیں گے اور اس کے پہلو کھولتے رہیں گے, لیکن یہ رویہ درست رہنا چاہیے کہ میں نے اللہ کی بات ماننی ہے. یہ رویہ درست رہنا چاہیے, یہ نہیں کہ ساجد کی بات ماننی ہے, یہ نہیں کہ سر سید کی بات ماننی ہے, یہ نہیں کہ ابن حجر اسقلانی کی بات ماننی ہے, یہ کوئی درست بات نہیں ہے. درست رویہ کہ میں نے اللہ کی بات ماننی ہے, بس مجھے ثابت کر دیں اور بتا دیں کہ مطلب یہی ہے, کافی. حکمتیں آتی رہیں گی. نماز کی حکمت پتہ ہے کسی کو؟ قرآن نے صرف دو ایک بیان کی, ایک حکمت یہ بیان کی ہے کہ اقم الصلاۃ لذکری, میری یاد کو تازہ رکھنے کے لیے نماز پڑھو. دوسری حکمت یہ بتائی کہ تنہا عن الفحشاء والمنکر, نماز جو ہے وہ منکر اور فحاشی سے روکتی ہے. اور ایک عبادت ہے, اس کی نیچر یہ ہے. لیکن آپ کو کیا معلوم کہ کتنی حکمتیں ہیں جو نماز کے اندر ہوں گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بیان کی ہیں, کچھ ہمارے علماء بیان کرتے رہتے ہیں. تو یہ ساری حکمتیں, ایک چیز کی کتنی حکمتیں ہوتی ہیں. تو مثال کے طور پر مرد شوہر کو قوام بنانے سے کیا کیا پیش نظر ہے, میں آپ نہیں جان سکتا, میں آپ نہیں جان سکتا. پھر سچی بات کہ کس کس زمانے میں کس کس پہلو سے اس قانون نے فائدہ دیا انسانیت کو, ہمیں نہیں معلوم. اور کس کس پہلو سے عورتوں کے لیے امتحان بنایا ہے, ہمیں نہیں معلوم, ہمیں نہیں معلوم. کہ کس گھرانے میں عورت نے قوام ہونے کو چیلنج کیا تو کیا ہوا, اور کس گھرانے میں عورت نے قوام ہونے کو مان لیا تو کیا ہوا, میں آپ تو نہیں جان سکتے. اربوں گھرانے, اس وقت 7-8 ارب دنیا کی آبادی ہے, تو چلیے اگر 4 ارب گھرانے بنا لیجئے تو 4 ارب گھرانوں میں ایک مرد اور ایک عورت کا باہمی جو تعلق ہے, قوام اور شوہر اور بیوی کا, اس تعلق میں کیا کیا رنگ ہوں گے, مجھے آپ کو نہیں معلوم. اور ہماری جو تحقیقات ہوتی ہیں آج کل جو سوشل سائنسز کے میدان میں ہوتی ہیں, جی 200 گھر لیے تھے میں نے, 200 افراد سے انٹرویو کیا تھا, 500 افراد سے کیا تھا, میکسیمم 10,000 میں نے جو بہت اچھی اسٹڈیز پڑھی ہیں وہ 10,000 لوگوں پر تھی. تو کیا یہ پورے 4 ارب گھرانوں کی بات کر سکتے ہیں, اور وہ بھی آپ نے کہاں سے لیے ہیں؟ کتنے فائدے ہوتے ہیں قوام شوہر کے ہونے کے, کتنے نقصانات ہوتے ہیں ہم نہیں جان سکتے. اور پھر یہ کہ صرف یہ نقصان اور فائدے کی بات نہیں ہے, یہ خدا کا قانون ہے, اور خدا کا قانون بیوی کے امتحان کے لیے ہے, شوہر کے بھی امتحان کے لیے ہے. اس کو قوام بنا کر امتحان لیا جا رہا ہے, اس کو قوام کے ماتحت رکھ کے امتحان لیا جا رہا ہے. اب قوام کتنا کامیاب ہوتا ہے اپنی قوامیت ظاہر کرنے میں, اور اس کی بیوی کتنی کامیاب ہوتی ہے اس کی قوامیت میں زندگی گزارنے میں, امتحان ہے. تو یہ دنیا کا ڈیزائن کیوں ہے, یہ امتحان کے لیے بنی ہے. یہاں ہر چیز امتحان کے لیے, شکل و صورت سے لے کر قد کاٹ سے لے کر گھر کے حالات سے لے کر پوری کائنات میں جو کچھ ہے وہ سب امتحان کے لیے. تو میں نے جو توان اور کرہن کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ یہ خدا کا کرہن ہے کہ اللہ نے قوام بنا دیا مردوں کو, مجبوری ہے. تو کائنات کو یا توان کرنا ہے یا کرہن کرنا ہے, تو اس نے بنا دیا, بس اس نے قاعدہ بنا دیا ہے کہ ٹریفک رائٹ سائڈ پہ چلے گی یا لیفٹ سائڈ پہ چلے گی, بنا دیا بس. اب آپ نہیں کریں گے تو چلان ہو جائے گا, جرمانہ ہو جائے گا. تو اس دنیا کو اس طرح سے دیکھنا ہے. بلا شبہ دین کی کوئی بات بھی عقل سے ماورا نہیں ہے, اس کے اندر حکمتیں ہیں, لیکن ایک حکمت ہر جگہ پائی جاتی ہے, باقی ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے, وہ یہ کہ جو کچھ شریعت ہے, جو کچھ اس کے احکام ہیں, جو کچھ کائنات ہے, جو کچھ میں ہوں, جو کچھ آپ ہیں, یہ امتحان کے لیے ہے. یہ دائمی حکمت ہے, ہر چیز میں لازمن پائی جاتی ہے, ہر چیز میں, کہ میں اور آپ امتحان میں, ایک لمحے کے لیے بھی ہم امتحان سے باہر نہیں ہوتے. یہ وہ حکمت ہے جو کسی بھی چیز میں موجود سمجھ نہ آ رہی ہو کہ یہ حکم کیا ہے, تو یہ حکمت اس کے اندر ہوتی ہے, یہ علت اس کے اندر ہوتی ہے, یہ وجہ اس کے اندر ہوتی ہے کہ یہ امتحان ہے. تو قرآن کیوں نازل ہوا ہے؟ امتحان کے لیے. اگر آپ کو نہیں معلوم کہ ہدایت کے لیے آیا, تب بھی یہ امتحان کے لیے اترا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں آئے تھے؟ امتحان کے لیے. یہ حکمت ہر جگہ. میرے والد سخت کیوں ہیں؟ امتحان کے لیے. میری والدہ اتنی بزدل کیوں ہیں؟ امتحان کے لیے. میری بہن اتنی لڑاکا کیوں ہے؟ امتحان کے لیے. میرا بھائی اتنا شریف کیوں ہے؟ امتحان کے لیے. ہر چیز امتحان کے لیے. تو پہلی اور دائمی حکمت امتحان ہے, باقی چیزیں آگے ہیں جو آپ سمجھ سکیں سمجھ جائیں, جو نہ سمجھ سکیں وہ ان کی بحث الگ ہے. تو فرمایا کہ جو بھی اللہ کی طرف سے بات آئے گی اس کو ماننا پڑے گا. یہی دین ہے, دین کی حقیقت یہی ہے کہ ہم خدا کے آگے جھک جائیں. تو میں ایک مثال سے بات کو سمجھایا کرتا ہوں کہ اگر آج آسمان کا پردہ پھاڑ کے اللہ تعالیٰ سامنے آ جائیں اور اللہ تعالیٰ کسی خاتون کو یہ حکم دیں کہ اپنے شوہر کے پاؤں دھو کر پیو, پی جائے گی, انکار نہیں کر سکے. صرف فرق اتنا پڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ سامنے آ گئے. وہ مجھے کہیں کہ فلاں بکری کی کھال ابال کر کھا جاؤ, میں کھا جاؤں, انکار نہیں کر سکوں کیونکہ وہ سامنے آ گیا. تو بس بندے کا امتحان کیا ہے کہ وہ سامنے نہیں آیا اور اس نے حکم ایسا دے دیا. بس اس کو سمجھیے کہ خدا سامنے آ گیا تو کس کے اندر جرت ہوگی وہ کہے جی نہیں میں نہیں کروں گا, کوئی نہیں, سوچ بھی نہیں سکے گا. تو جرت آتی کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ سامنے نہیں ہے. تو بس اتنی ثابت کر لیجئے بات کہ اللہ کی ہے تو بس جھکنا پڑے گا جیسے وہ سامنے آ گیا. اسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث جبریل میں سمجھایا ہے کہ تم اللہ کی بندگی ایسے کرو کہ جیسے تم خدا کو دیکھ رہے ہو, اسی کیفیت کو پیدا کرنے کے لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ آ جائیں اور مجھے کوئی ناگوار سا حکم دے دیں کہ اپنی جوتی میں پانی ڈال کر پیو, میں تمہیں حکم دے رہا ہوں, پینا پڑے گا, انکار نہیں کر سکوں گا. ناممکنات میں سے کہ اللہ تعالیٰ سامنے آ جائیں, وہاں تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جبریل امین بھی صف باندھے کھڑے ہوں گے. تو بس اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے کہ اپنے اوپر یہ کیفیت طاری کرو خدا کے احکام کے لیے کہ اللہ تعالیٰ سامنے موجود ہے, میں اس کو دیکھ رہا ہوں. تو یہ دین کی حقیقت ہے. اس کو بھی لوگوں نے احسان کی طرف لے گئے, وہ احسان کے لیے نہیں ہے. وہ جو صوفیہ والا ہے تو احسان ہی ہے, لیکن وہ صوفیہ والا احسان نہیں ہے. وہ یہ حقیقت سمجھانا ہے کہ کائنات کے اندر تمہاری بندگی اس درجے کی ہونی چاہیے جیسے اللہ تعالیٰ سامنے کھڑے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آج سامنے آ جائیں تو یہ سارے فلسفی سارے سائنسدان جتنے ملحد ہیں منہ بند ہو جائیں گے, بول بھی نہیں سکیں گے. تو بس وہ قیامت کا انتظار کرنا, قیامت میں ایسے ہی ہوگا. تو مسلمان سمجھدار آدمی کون ہے, اولی الالباب کون ہے؟ جو دنیا ہی میں سمجھ جاتے ہیں. فرق اتنا ہی ہے, یہ جتنے ملحدین ہیں یہ اولی الالباب نہیں ہیں, یہ احمق لوگ ہیں خدا کے الفاظ میں. ان کو سمجھ نہیں آئی کہ ہو کیا رہا ہے دنیا کے اندر. تو یہ ہے وہ پوری بات جس کو لفظ اسلام سمجھانا چاہتا ہے. تو لفظ اسلام میں یہ رویہ ہے کہ خدا سامنے موجود ہے, بس میں نے اس کی اطاعت کرنی ہے. تو جس نے یہ اب یہود کے اوپر اعتراض جو اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں وہ یہ کہ پوری کائنات اسلام میں مبتلا ہے, پوری کائنات اللہ کے آگے, اور مسلمان بھی صحابہ بھی یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم سارے نبیوں پر ایمان لائے ہوئے ہیں, اور تم لوگ کیا ہو, اللہ کے علاوہ دین چاہتے ہو. افغیر دین اللہ یبغون, آیت نمبر 83 میں. تو یہ وہ خرابی ہے جو میرے اور آپ کے اندر بھی آج پیدا ہو چکی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میری عقل کے مطابق جو دین ہو. قرآن نے اس کو دوسرے لفظوں میں بیان کیا ہے کہ انہوں نے اتخذا الہہ ہوا, انہوں نے اپنی تمناؤں کو اپنا مذہب بنا لیا ہے, اپنی تمناؤں کو خدا بنا لیا ہے. تو یہ وہ چیز ہے جس کو روکنا چاہیے کہ آپ کا تعقل, آپ کی عقل, آپ کی سمجھداری بڑی قیمتی چیز ہے, کوئی شبہ ہی نہیں, زندگی کے سارے مسئلے وہی حل کرتی ہے. لیکن کچھ مسئلے ایسے ہیں جو اس کی لمٹ سے باہر, یہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتی, اس کے لیے پھر آپ کو خدا کے حضور جھکنا پڑتا ہے. اور یہ خدا کے حضور جھکنا اسلام کہلاتا ہے. وقت ہو گیا ہے, وہاں رک لیتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.